أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک ان لا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. ایام شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کل 25 شوال گزری ہے وہ 25 شوال تاریخ کے مطابق شہادت جنگ گداز حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ یوم شہادت آپ تمام مومنین کرام و مومنات و تمام راہ روان راہ امامت و پہلوان ولایت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. مناسبتیں بہت ساری ہیں. سب سے عظیم مناسبت شہادت امام علیہ السلام ہے. اور چونکہ ایک مجلس ترحیم ہے ایک والدہ کی رحلت کی یاد میں اولاد کی جانب سے وازماندگان کی جانب سے ذکر موت بھی ایک مناسبت ہے. حقیقت موت فلسفہ موت اور چونکہ ایک شفیق ماں کا سایہ اولاد کے سر سے اٹھا ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا سایہ اس گھر سے اٹھ گیا ہے. مقامی والدین و بالخصوص ماں کا مقام بھی ایک مناسبت ہے. کوشش کریں گے مختصر ان مناسبات کی حق ادا کرنے کی کہ اگرچہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن تبرکن و تیمنن ان مناسبات کا تذکرہ آ جائے. ہر سال ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایام ولادت و شہادت گزرتے ہیں لیکن بعض مناسبتیں بڑی خاموشی سے گزر جاتی ہیں. اگرچہ بعض پر ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں سوگ و عزا کا اہتمام کرتے ہیں لیکن بعض مناسبتیں خاموشی سے گزر جاتی ہیں. جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا روز شہادت ہے. اور ہمارا فخر یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز و نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم مذہب جعفری و فقہ جعفری کے پیروکار ہیں. اس فقہ و اس مسلک کے جو نام نامی حضرت صادق علیہ السلام سے منسوب ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ کم اعزاز نہیں ہے. انسان اگر اپنی نعمتوں کو شمار کرے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں بہت بڑا اعزاز ہے. اس مناسبت سے میں فقط ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نقطہ. اہتمام کے ساتھ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایام برگزار کرنے کی ضرورت ہے، خواہ وہ ایام ولادت ہوں یا ایام شہادت ہوں۔ یہ ایام ایام دین ہیں، ایام اللہ ہیں،
کیا کہنے،
وہ ایام اللہ کا ذکر خدا نے دیا، حکم دیا ہے کہ ان ایام اللہ کو زندہ رکھو،
سبحان اللہ،
ان کی یاد میں رہو، تم ایام اللہ کو زندہ کرو گے، ایام اللہ تمہیں زندہ کر دیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوم اللہ وہی ہوتا ہے جس میں خدا کی کوئی تجلی ہوتی ہے،
کیا کہنے،
کوئی آیت خدا ظاہر ہوتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ و بالخصوص یہ مناسبت، یعنی روز شہادت امام مذہب جعفری، جن کے نام سے ہم منسوب ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، امام کی شخصیت، امام علیہ السلام کی سیرت، امام علیہ السلام نے جو کچھ اسلام کی تشریح میں جو اسرار بیان کیے، شریعت الہیہ کی جو تفسیر فرمائی، اور وہ تعلیمات جو عام کی کہ اگر امام علیہ السلام بعض اسرار سے پردہ نہ اٹھاتے تو شاید اسلام کے بہت سارے تعلیمات قیامت تک اسی طرح سے راز کے طور پر اور سر کے طور پر باقی رہتی۔ صرف ایک حدیث نورانی امام علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جس کا نام شکرانی ہے،
عورتوں میں آواز نہیں جا رہی، عورتوں میں آواز نہیں جا رہی، اس کا اہتمام کر رہی ہوں،
یہ کر لی ہے،
نام ان کا شکرانی ہے، اگر یہ خواتین کے لیے تو اس کو اس کے ساتھ
باندھو،
باندھیں، اور کوئی
اس کے ساتھ باندھو تو بتا، ٹیپ لگا دو، شاباش،
پیچھے پیچھے، امام علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام شکرانی ہے، شکرانی دو نقطے والے قاف کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، بعض اوقات تلفظ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری زبانیں ایسی ہیں، سماتے تو ٹھیک ہیں تلفظ درست نہیں ہوتا، اس لیے ہجے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ شکرانی امام علیہ السلام کے صحابی تھے، ایک دن امام علیہ السلام نے شکرانی کو خطاب کیا، بلایا اور فرمایا، یا شکرانی ادھر او، بات سنو میری، قریب بلا کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحسن من کل احد حسن وانه منك احسن، اے شکرانی، حسنہ و نیکی و عمل صالح، درست کام، اچھا کام ہر ایک سے اچھا ہے، جو بھی کرے دنیا میں، اچھا کام جو بھی کرے وہ اچھا ہے، وَأَنَّهُ مِنْكَ أَحْسَن، لیکن تو اگر انجام دے تو بہت ہی اچھا ہے،
سبحان اللہ،
واہ واہ، دنیا میں جو بھی کرے یہ کام، اچھا کام کرے وہ اچھا ہے وہ انسان، لیکن اگر تو یہ کام کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، لِنِسْبَتِ کا منا، چونکہ تیری نسبت میرے ساتھ بنی، میرے ساتھ منسوب ہے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القبیح من کل احد قبیح، اور برائی و گناہ و معصیت و غلطی جو بھی کرے غلط ہے، وَأَنَّهُ مِنْكَ أَقْبَح، لیکن اگر تجھ سے غلطی سرزاد ہو جائے تو بہت ہی برا ہے، لِنِسْبَتِكَ مِنَّا، چونکہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے۔ یہ اس امام کا فرمان ہے جنہوں نے اسرار دین خدا بیان کیے ہیں اور بشر کی ہدایت کا سامان قیامت تک کے لیے فراہم کیا ہے۔ بدبختی و بدقسمتی ہے لوگوں کی کہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات وہی تعلیمات رسول اللہ ہیں، وہ تعلیمات رسول اللہ تعلیمات الہی ہیں، وحی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن عزیزان، امام نے تمام بشریت کے لیے علوم بیان کیے، رہنمائی کی، ہدایت کی۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد تھے امام علیہ السلام کے، جو مختلف اوقات میں آ کر امام علیہ السلام سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ کہ اہل سنت کے مذاہب کے بعض آئمہ بھی امام علیہ السلام کے درس میں حاضر ہوتے اور پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک امام علیہ سنت کا یہ کہنا ہے کہ میری تمام عمر میں صرف وہ 2 سال میری عمر ہے جو میں نے حضرت صادق کی بارگاہ میں طے کیے ہیں، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میری عمر میں اور کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے۔ لیکن عزیزان، یہی امام بزرگوار جن کے 4000 شاگرد تھے، علمی استفادہ کرتے تھے، ایک دن ایک صحابی امام کا، صدیر سیروفی یا صدیر سیروفی، یہ بھی ایک صحابی تھے امام کے شکرانی کی طرح، یہ ذرا جذباتی مومن تھے۔ صدیر سیروفی جذباتی قسم کے مومن تھے۔ امام علیہ السلام کے زمانے کے حالات کی طرف میں ایک ادنا سا اشارہ کر دوں، مقصود تاریخ بیان کرنا نہیں، حالات کی طرف اشارہ، کہ وہ حالات آپ خود جان لیں کہ کس طرح کے ہوں گے۔ کہ بنو امیہ آخری سانسیں لے رہے تھے، ختم ہونے کے قریب تھے، بنو امیہ کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا تھا، اکثر علاقے ہاتھ سے دے بیٹھے تھے اور مرکزی حکومت بھی ان کی روب زوال تھی، بس مہینوں کی فرصت رہ گئی تھی یوں کہہ رہے ہیں ان کے پاس، اور بنو عباس اقتدار میں آنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ پوری مملکت اسلامی تو بہت بڑی تھی، آشوب کا شکار تھی، جس طرح آج کل پاکستان ہے، تقریباً یہی حال اس وقت پوری مملکت کا تھا، پورے جہان اسلام کا، وہ جہان اسلام جو آج 57-58 ممالک میں تقسیم ہو گیا ہے، اکثر اس وقت ایک ہی ملک تھا، یہ پوری عرب سرزمین اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے تھے، ایران اور ہندوستان کے علاقے، یہ سب اس قلمرو میں شامل تھے۔ ایسے میں صدیر سیروفی آ کر امام علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے قیام کا، کہ وہ حق جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، حق حاکمیت و حق حکومت، اور جو آپ کو نہیں ملا، جس سے آپ کو محروم رکھا گیا، آپ کو و آپ کے آبا کو، اس حق تک پہنچنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قیام کریں، اعلان کریں۔ دونوں سلسلے ابھی کمزور ہیں، بنو امیہ ابھی کمزور ہو چکے ہیں، بنو عباس بھی ابھی اقتدار میں نہیں آئے، مضبوط نہیں ہیں، لہذا اگر آپ قیام کریں تو کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کا کھویا ہوا حق، چھنا ہوا حق آپ کو مل جائے گا۔ امام علیہ زراوی خود نقل کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تو جو میں بعد میں دیتا ہوں، اور امام نے مجھے مدینے سے کہا کہ چلتے ہیں باہر، ظاہراً عصر کا وقت، ایسے روایت میں لکھا ہے کہ عصر کا وقت تھا۔ امام علیہ السلام نے 2 سواریاں منگوائیں، ایک سواری پہ خود بیٹھے، ایک پہ کہا مجھے بٹھایا، اور مدینے سے باہر نکل گئے۔ مدینے سے باہر ایک نخلستان کے قریب جا کر رک کر امام علیہ السلام اترے سواری سے، اور نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کرنے کے لیے وضو گویا کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سوال تو نے پوچھا تھا مجھ سے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں تجھے. مدینے میں تو نے مجھ سے پوچھا تھا شہر کے اندر کہ اس آشوب و آشفتگی میں میں قیام کیوں نہیں کرتا اور اپنا کھویا ہوا حق کیوں حاصل نہیں کرتا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ساتھی نہیں ہے, پیروکار نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے. کہتا میں نے تعجب سے کہا کہ آپ کے شیعہ نہیں ہیں, پورا دنیا آپ کے شیعہ ہے, بصرہ میں آپ کے شیعہ ہیں, کوفہ میں آپ کے شیعہ ہیں, خراسان میں آپ کے شیعہ ہیں. چونکہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بنو عباس شیعہ کی تحریک کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے ہیں. ابو مسلم خراسانی جس نے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا اور بنو امیہ کو شکست دی اور بنو عباس کے لیے میدان ہموار کیا, یہ خود بھی شیعہ اور اس کا لشکر بھی شیعہ ہی کا تھا. اور اس نے قاتلین کربلا کے انتقام کا, چونکہ بنو امیہ قاتلین کربلا تھے, شہداء کے آل رسول کے, ان کے انتقام کا نعرہ لگا کر اس نے لشکر بنائے اور اس لشکر کی مدد سے یہ سارا کام کیا. صدیر سیرفو نے حوالہ دیا کہ آپ کے شیعہ تو اتنے مقتدر ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا آپ کے شیعہ موجود ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ریوڑ چڑھ رہا تھا بکریوں کا, اس کی طرف اشارہ کیا, فرمایا کہ اگر میرے پاس اتنے بھی ساتھی ہوتے تو میں یقیناً قیام کرتا. وہ راوی کہتا ہے میں نے وہ ریوڑ گنا, ریوڑ بکریوں کے بچے تھے, چھوٹے بچے جو بکریوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں, میں نے وہ گنے, وہ تو 17 بکرے کے بچے تھے. امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنی تعداد میں پیروکار ہوتے تو میں یقیناً قیام کرتا اپنے حق کے حصول کے لیے. عزیزان, یہ درد تھا امام صادق علیہ السلام کا, یہ مشکل تھی امام صادق علیہ السلام کی کہ 4000 شاگرد ہیں لیکن 17 پیروکار نہیں ہے. ابو مسلم خراسانی کا پورا لشکر شیعوں پر مشتمل ہے لیکن خدمت بنو عباس کی کر رہے ہیں. نعرہ اہل بیت کا ہے, خدمت دشمن اہل بیت کی ہے, فائدہ دشمن اہل بیت کو پہنچا رہے ہیں. اور امام نے فرمایا کہ 17 اس ریوڑ کی تعداد میں بھی اگر پیروکار ہوتے میں قیام کرتا, وہ موجود نہیں تھے. اس لیے شکرانی کو امام نے خطاب کیا کہ جب تیری نسبت میرے ساتھ ہو گئی ہے تو اب تجھے بہت خیال رکھنا پڑے گا, اب تجھے بہت محتاط زندگی بسر کرنا پڑے گی, تیری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. جب تو جعفری ہے, جب تو جعفری ہے, جعفر صادق کا پیروکار ہے, جب تو منسوب ہو گیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, تیری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. کیا بڑھ گئی ہیں؟ کہ اگر تو نے معمولی سا اچھا کام کیا, جو کوئی بھی کرے اچھا ہے, لیکن تو اگر انجام دے, تیرے ہاتھ سے انجام پائے تو بہت ہی مناسب ہے. اور اگر معمولی سی غلطی تو نے کر دی, دوسرا کوئی کرتا تو معمولی غلطی تھی, لیکن تجھ سے اگر ہوگی تو بہت بڑی غلطی ہے. کیوں بڑی غلطی ہے؟ چونکہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے,
اللہ اکبر,
تو میرے ساتھ منسوب ہے. عزیزان, یہ تشیع کی ذمہ داریاں و تشیع کے حساسیت کی طرف امام علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا پیروکار دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتا, لا ابالی و لا پرواہ. امام صادق کا پیروکار, اسے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور ایک ان میں سے اپنی امام کی شان و عزت و حیثیت کا خیال رکھنا ہے کہ میں کس سے منسوب ہوں, کس ہستی کا پیروکار ہوں. ہمارے لیے اعزاز ہے جعفری ہونا, ہمارے لیے اعزاز ہے, فخر ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصیت نامے میں, آپ کو معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جو مسلک ہے, جو طریقہ کار ہے, ایک طرف سے اتحاد بین المسلمین کے لیے سب سے مؤثر و حقیقی آواز امام خمینی نے اٹھائی, لیکن دوسری طرف سے اپنے وصیت نامے میں جو فخر و مباحات کے امور لکھے, سب سے پہلے یہ لکھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پیرو جعفر صادق علیہ السلام.
سبحان اللہ,
ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کے خطبوں کا مجموعہ ہے، ہمیں فخر ہے کہ صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کی دعاؤں و مناجات کا مجموعہ ہے، یہ فخر ہے تشیع کے۔ لیکن تشیع شیعہ ایک ذمہ داری کا نام ہے، تشیع ذمہ داری کا نام ہے اور شیعہ ذمہ دار کا نام ہے۔ شیعہ یعنی ذمہ دار، شیعہ یعنی جس کو بہت ساری ذمہ داریاں اس کے دوش پر عائد ہوتی ہیں، اس کو اس ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تیرا معمولی عمل دوسروں کے عمل سے مختلف شمار ہوگا، تیرے حسنات دوسروں کے حسنات سے بڑھ کر ہیں اور تیری سیئات دوسروں کے سیئات سے بڑھ کر ہیں۔ ایک مقولہ ہے، البتہ شاید حدیث کا مضمون ہے، کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ابرار ایک کیٹیگری ہے مومنوں کی، مقربین ایک اور کیٹیگری ہے۔ ابرار متوسط مومنین ہیں، لیکن مقربین سب سے اعلیٰ درجے کے مومنین۔ اس قول کے مطابق ممکن ہے ایک کام ابرار کے لیے اچھا ہو، لیکن وہی کام اگر مقربین انجام دے تو وہ ان کے لیے جرم شمار ہوگا۔ ابرار کی اچھائی مقربین کے لیے جرم ہے۔ میں مثال سے عرض کروں، شاید آپ کی حیرت برطرف ہو جائے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ بہت لائق، بڑا ذہین، جو ہمیشہ 90% نمبر لیتا ہے، اوپر لیتا ہے اس سے، لیکن ایک امتحان میں اس نے 70% نمبر لے لیے، اور ایک اور طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ فیل ہوتا تھا یا تھرڈ پوزیشن لیتا تھا، 30%، 33% لیتا تھا، اس دفعہ اس نے بھی 70% لے لیے۔ دو اسٹوڈنٹ ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، دونوں نے 70% نمبر لیے۔ اس 70% نمبر لینے پر ایک گھر میں جشن ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، کیک تقسیم ہو رہے ہیں، دعوت ہے، اور ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے۔ ایک بچے کو شاباش مل رہی ہے، ہار پہنائے جا رہے ہیں، دوسرے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ جو 33% لیتا تھا، اس دفعہ اس نے 70% لے لیے، بہت بڑی کارکردگی ہے اس کے لیے، حسنہ ہے اس کے لیے۔ لیکن جو پہلے 95% لیتا تھا، اس نے جب 70% لیے ہیں تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ جرم کیا اس نے، غلطی کی ہے اس نے، کوتاہی کی ہے اس نے۔ کیوں؟ کہ یہ مقربین میں سے ہے، وہ ابرار میں سے ہے۔ ابرار اگر 70 نمبر لے لیں تو بہت اچھا ہے، مبارکباد کے لائق ہیں، لیکن مقربین اگر 70 نمبر لے لیں تو سرزنش کے قابل ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ ممکن ہے بعض کام ابرار کے لیے اچھے ہوں، لیکن مقربین کے لیے وہ شایع نشان نہیں ہے۔ عزیزان، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پیروکار، وہ مقربین میں سے ہونے چاہیے۔ لہذا ایک کام دوسرے لوگ اگر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، شاید اچھا سمجھا جائے، یا اگر برائی بھی ہے تو معمولی برائی سمجھی جائے، لیکن اگر پیرو مذہب جعفری یہ کام انجام دے گا، وَأَنَّهُ مِنْهُ أَقْبَحُ، یہ اس سے کہیں زیادہ قبیح تر ہے، بہت بڑی برائی ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ لِنِسْبَتِكَ مِنَّا، چونکہ تم میرے ساتھ منسوب ہو، ہمارے ساتھ منسوب ہو، اس نسبت کا بھرم رکھنا ہے۔ عزیز من، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے خوبصورت، ان کے ساری شعر خوبصورت ہیں، بعض بہت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک پیغام جو انہوں نے نظم کی شکل میں بارگاہ رسالت مآب میں دیا، اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ کیا میرا پیغام رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا کہ آپ کی بیچاری امت کے قبضے سے دین بھی چلا گیا اور دنیا بھی چلی گئی۔ اس نظم میں ایک خوبصورت شعر اقبال نے یہ لکھا ہے کہ عزت ہے محبت کی قائم، ایک کیس حجاب محمل سے، عزت ہے محبت کی قائم، ایک کیس حجاب محمل سے، عزت محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی۔ اگر محبت کی ہے تو محبت کا بھرم بھی تمہیں رکھنا ہے، محبت کا بھرم رکھنا ہوتا ہے۔ عزت ہے محبت کی قائم، ایک کیس حجاب محمل سے، ایک کیس اگر تو نے محبت کی ہے تو محبت کا بھرم بھی ہے، عزت بھی ہے۔ تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا بھرم کس چیز سے قائم ہے، محبت کا بھرم محمل کے حجاب سے قائم ہے۔ اگر محمل کا حجاب ہٹ گیا محبت کا بھرم ختم ہو جائے گا، جب محبت کا بھرم ختم ہو جائے گا محبت بھی ختم ہو جائے گی، جب محبت ختم ہوگی غیرت بھی ختم ہو جائے گی، جب غیرت ختم ہوگی تیری ناموس بھی ختم ہو جائے گی۔ آج پاکستان جس صورتحال سے دچار ہے، کیا کیا پاکستانیوں نے؟ محبت کا بھرم نہیں رکھا، ناموس ختم ہو گئی، لٹ گئی ناموس، سرزمین ناموس ہے، مملکت ناموس ہے، قوم ناموس ہے، دین ناموس ہے، شریعت ناموس ہے، یہ سب ناموس ہے ایک قوم کی، یہ ناموس لٹ گئی۔ کیوں لٹ گئی؟ کہ اس ناموس کے محافظوں نے محبت کا بھرم نہیں رکھا، عزت ختم ہو گئی۔ جب عزت ختم ہوگی سب کچھ ختم ہو گیا، جب عزت لٹ جائے سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عزت جو گئی، محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلہ بھی گئی۔ شاعری زبان ہے، اب اس میں زیادہ آپ حساسیت نہ دکھائیں، شاعرانہ تمثیل ہے، شاعرانہ زبان، کہتے کچھ ہیں مراد کچھ اور لیتے ہیں۔ اگر حب اہل بیت وہ شرف و اعزاز ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، امام صادق علیہ السلام کی پیروی اعزاز ہے جو خدا و تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے، اس محبت کا بھرم بھی ہے عزیز ایمان۔ امام شکرانی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ شکرانی، صرف یہ نہ سوچ کہ تیری نسبت میرے ساتھ ہے اور اس نسبت پر اتراتا پھرے، اس نسبت کا بھرم بھی ہے، اس بھرم کو تو نے بچانا ہے۔ بھرم کیسے بچتا ہے؟ بھرم یہ بچتا ہے کہ وہ چیزیں جس سے تیری شان میں بھی فرق آتا ہے اور تیرے کام کی وجہ سے میری شان میں فرق آتا ہے، اس کام کے نزدیک مت جا، اس کام کے نزدیک مت جا۔ انشاءاللہ جس طرح خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم منسوب ہیں مسلک جعفری کے ساتھ، خداوند تعالی یہ بھی توفیق عطا کرے کہ اس نسبت و اس نسبت کے عزت کا بھرم بھی ہم رکھ سکیں، انشاءاللہ اس شان کے شیعہ بنیں جس شان کے شیعہ امام علیہ السلام کو چاہیے۔ اور ایسا نہ ہو 4000 شاگرد کے ہوتے ہوئے امام کو 17 کی حسرت ہو۔
اللہ اکبر۔
عزیز امان، اے شیعہ امام جعفر صادق، اپنے امام کی حسرت دیکھی؟ 4000 شاگردوں کی موجودگی میں 17 کی حسرت میں گھوم رہے ہیں امام، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کروڑوں کی تعداد میں امام صادق کے پیروکار ہوں لیکن امام صادق 17 کی تلاش میں ہوں، ان کروڑوں کی تعداد میں 17 بھی نہیں مل رہے، پھر ہم کس منہ سے امام کے سامنے، ہم منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ وہ 4000 شاگرد منہ دکھانے کے قابل ہیں جن کے ہوتے ہوئے امام کو 17 پیروکار نہیں مل رہے؟ وہ کون تھے 4000 شاگرد؟ وہ مسئلے پوچھ کے چلے جاتے تھے گھروں میں، سوال پوچھ کے علمی تشویش دور کر کے چلے جاتے تھے گھروں میں، لیکن امامت کا حق اس سے بیشتر بنتا ہے عزیز من۔ ایسا نہ ہو ہم مجلس امام جعفر صادق میں، مجالس محرم میں، مجالس حسین علیہ السلام میں، وہ مجالس امیر المومنین میں شرکت کریں، وہ ثواب و تذکرہ و فضائل و مصائب سن کر ہم بھی ان شاگردوں کی طرح چلے جائیں جو امام صادق سے فقہ سن کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور امام صادق سترہ کی تلاش میں. کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں شیعہ مجالس سن کر ثواب دارین حاصل کر کے گھروں میں چلے جائیں اور امام سترہ تلاش کر رہے ہوں، میرے پیروکار کہاں گئے ہیں؟ چونکہ ایک ماں کا سایہ اولاد کے سر سے اٹھا ہے، صرف ماں کا سایہ نہیں اٹھا، قرآن کے بقول مظہر خدا کا سایہ بیٹوں کے سر سے اٹھ گیا. خدا کی ربوبیت کا مظہر ہے ماں، اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے ماں. یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیہ میں توجہ فرمانے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. قضا اس فیصلے کو کہتے ہیں جو اٹل ہوتا ہے، جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی. قضا و قدر، قضا یعنی وہ فیصلے جو خدا نے کر دیے ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، جن کو انجام پا کے رہنا ہے. وقضى ربك، یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، عبادت فقط خدا کی کرنا، معبود فقط خدا ہے، رب فقط خدا ہے، اور ساتھ ہی جہاں اپنی ربوبیت اور اپنی معبودیت اور اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی قضائے پروردگار ہے، یہ بھی فیصلہ خدا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. اردو زبان میں احسان بہت آسان ہے، لیکن قرآن میں جس احسان کا ذکر ہے وہ تھوڑا سا گہرا ہے، چونکہ ہم نے الفاظ قرآن سے اٹھائے، معانی اردو کے دیے ان کو، یہ کام کیا نا ہم نے، نام قرآنی ہے، معانی ہندی ہے. ہمارا سارا دین ہی آج کل ایسا بن گیا ہے، پرانی الفاظ کے ہندی معنی، ہندوستانی معنی ہیں، ان میں سے ایک احسان ہے. احسان ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئے انسان کسی کام سے مشکل میں پڑا ہوا ہو اور آپ اس کی مشکل حل کر دیں تو یہ آپ نے اس پر احسان کیا، یہ اردو کا احسان ہے. آسان ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا مشکل حل کر دینا یہ احسان ہے، لیکن قرآنی احسان تھوڑا گہرا ہے. قرآنی احسان حسن سے ہے، حسن یعنی خوبصورتی، زیبائی، موزونیت. اردو میں احسان خود ایک عمل ہے، قرآن میں احسان ہر عمل کی صفت ہے. اردو میں احسان خود ایک عمل ہے، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں احسان نہیں کر رہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے کما رہے ہیں احسان نہیں کر رہے، آپ جب دوسرے کو کوئی مدد تعاون کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، یہ اردو کا احسان ہے. لیکن قرآنی احسان یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کریں اس کو احسان کے ساتھ کریں. احسان یعنی اس عمل کو خوبصورت بنا کر انجام دیں، اس عمل کو زیبا انجام دیں، اس عمل کے اندر حسن ہو. کبھی آپ لکھتے ہیں، خطاطی کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذرا خوبصورت لکھیں، یہ خوبصورت خطاطی کرنا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لکھائی میں احسان ایجاد کر رہے ہیں. خواتین گھر میں کھانا بناتی ہیں، البتہ کسی زمانے میں بناتی تھیں، آج کل پکا پکایا کھاتے ہیں، اگر گھر میں پکانا ہی پڑ جائے تو میاں کو پکانا پڑتا ہے۔ لذیذ کھانا پکائیں، خوبصورت کھانا پکائیں، یہ احسان ہے۔ درزی کپڑے بناتا ہے، جب خوبصورت بناتا ہے یہ احسان ہے، یعنی لباس کے اندر حسن پیدا کر رہا ہے۔ کسی بھی عمل کے اندر حسن پیدا کرنا احسان ہے۔ والدین کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہو اس میں احسان ہو۔ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو احساس جتلو کہ میں، بعض اوقات ہوتے ہیں بہت مصروف تھا، وقت نہیں تھا میرے پاس، پھر بھی آپ کی خاطر میں آ گیا، یہ احسان نہیں ہے، یہ مت کہو، یہ کہنے سے ان کا دل دکھتا ہے۔ انہیں کیا کہو کہ باقی سارے کام بعد میں ہو جائیں گے، پہلا فریضہ آپ کی خدمت میں آنا ہے۔ نہ کہو میں بہت مصروف تھا، بڑا وقت نکال کے آیا ہوں، آفس چھوڑ کے آیا ہوں، دکان بند کر کے آیا ہوں، بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی کو بیکے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کی خاطر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ بعض ہیں جتلاتے ہیں ماں باپ کو احسان، اگر ماں بیٹھ جائے تیری خاطر میں نے کیا 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 ہے، تجھے یاد ہے تیری خاطر میں نے کیا کیا، تو ایک دن گزار اس طرح جس طرح میں نے گزارا ہے، تو ایک دن گزار۔ ایک دن تو اس بستر پہ سو جس پہ تو سوتا تھا، اور بستر کو آلودہ کر دیتا تھا، اور ساری رات تیری ماں اس آلودگی میں سوتی تھی، تو ایک گھنٹہ ماں کی آلودگی میں سو سکتا ہے تو؟ مت جتلو ماں باپ کو، آپ کی خاطر ہم نے یہ کیا، آپ کی خاطر یہ کیا، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یعنی ماں باپ کے ساتھ رویوں میں حسن پیدا کرو، خوبصورتی اور زیبائی پیدا کرو اس کے اندر۔ احسان کے ساتھ ماں باپ سے پیش آؤ، یعنی جتنے فرائض ہیں آپ کے ماں باپ کے سامنے کہ معلوم ہونا چاہیے کیا ہیں۔ ایک روایت مناسبت سے بھی ہے، معلوم ہو جائے کہ ماں باپ جب زندہ ہو تو کیا کرنا ہے، ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جائیں تو کیا کرنا ہے۔ ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جائیں، آپ سب، ہم سب اس رشتے سے خالی نہیں ہیں، ممکن ہے آپ باپ بھی ہوں، خواتین میں سے مائیں بھی ہوں گی، ان کی صاحب اولاد ہیں، یا پھر آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ جب زندہ ہوں تو کیا ہمیں کیا کرنا ہے، اور ماں باپ جب دنیا سے اٹھ جائیں تو کیا کرنا ہے۔ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لما سئل عن بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی و احسان کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیسے کی جائے، بعد موتہما، اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ بر و نیکی والدین کے حق میں کیسے انجام دی جائے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، نعم الصلاۃ علیہا علیہما، ایک یہ کہ ان پر نماز جنازہ قائم کرو، ان کی نماز جنازہ پڑھو ان کی موت کے بعد، والاستغفار لہما، اور مسلسل ان کے لیے خدا سے استغفار کرتے رہو، مغفرت طلب کرتے رہو، ربنا اغفر لی ولوالدی، قرآنی دعا ہے، قرآنی دعا جو خدا نے انبیاء کو سکھائی ہے، انبیاء کو سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کیوں؟ اس لیے کہ تیری ربوبیت کی جھلک میں نے ان کی پرورش میں دیکھی ہے۔
کیا کہنے،
ہمیں کہاں سے پتہ چلتا رب کیسا کریم رب ہے، کیسا مہربان رب ہے؟ کتابوں میں تو پڑھا ہوا ہے نا، خدا رحیم ہے، خدا رؤوف ہے، خدا مہربان ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، ممبروں میں سنا ہوا ہے، لیکن رحمت خدا کو کبھی لمس کیا ہے، ٹچ کیا ہے، چھوا ہے؟ محسوس کیا ہے کبھی رحمت خدا کو؟ رحمت خدا کو کتابوں میں نہیں، ممبروں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، الفاظ میں نہیں، اپنے وجود، اپنے روح، اپنے تن و دل کے ساتھ کبھی لمس کیا ہے؟ کیا ہے، کہاں لمس کیا ہے؟ ماں کی ممتا تو لمس کی ہے،
کیا کہیں؟
جب بخار آپ کو ہوتا ہے تڑپتی ماں ہے. خدا نے اپنی ربوبیت دکھائی ہے آپ کو، اپنی ربوبیت دکھائی ہے. اپنی ربوبیت کی چھوٹی سی جھلک خدا نے زمین پہ نازل کی، اس کا نام ماں رکھ دیا، اس کا نام ماں رکھ دیا. جب ماں کی آغوش میں ہو، جب ماں کی بارگاہ میں ہو، آپ یہ سمجھو کہ بارگاہ ربوبیت میں بیٹھے ہو، کیونکہ یہ مظہر ربوبیت خدا ہے. کوئی توقع ہوتی ہے ماں کو آپ سے؟ جب اس دنیا میں ہو قدر جانی عزیزان، دنیا میں جب تک جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر جانی، جیسے بھی ہیں ان کی قدر جانی، جیسے بھی ہیں قدر جانی. جب مر جائیں ان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِنْفَازُ أَحْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، ان کے عہد پورے کرو، نافذ کرو. جو عہد انہوں نے زندگی میں کیے تھے وفا نہیں کر سکے. پوچھو لوگوں سے، پوچھو کہ میرے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا عہد کیے تھے، کیے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہماری معمول کی معاشرتی زندگی میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ عہد کیے ہوں گے، کوئی عہد و پیمان کیا ہوگا، کوئی لین دین کیا ہوگا، کچھ حقوق ان کی گردن پہ ہوں گے. وہ سب تلاش کرو، جستجو کرو، ان کے عہد پورے کرو. ایسا نہ ہو کہ کہو جی یہ تو میرے والد نے عہد کیا تھا، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، ماں باپ چلے گئے، اب ہمارا زمانہ ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی عہد آپ نے نہیں کیا تھا. اپنا عہد پورا کرنا واجب، ماں باپ کا عہد پورا کرنا اوجب ہے، زیادہ واجب ہے. جو عہد کسی کے ساتھ ماں باپ نے کیا ہے اس کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ، یہ حق ہے ماں باپ کا انسان کی گردن پر. وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ان کے اٹھ جانے کے بعد ان اقربا کے ساتھ رابطہ رکھو جو رابطے کا ذریعہ وہ تھے. دیکھیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کا نام کیا رکھا ہے؟ صلہ رحم. انسان پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، صلب اور رحم سے. صلب پدر کا ہے، رحم ماں کی ہے. اگرچہ نسب کے طور پر ہم باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، نسب ایسا ہی ہے نا، نسب انسان کا باپ کی طرف ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے، لیکن قرابت انسانوں کی، رشتہ داری انسانوں کی، اس کا محور خدا نے ماں کو قرار دیا ہے. آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ جس قوم سے آپ کے والد تعلق رکھتے تھے. ماں ممکن ہی کسی اور قوم کی ہو، کیونکہ نسب انسان کا باپ سے چلتا ہے. لیکن جب قرابت داری کی باری آئی تو وہاں پر نہیں کہا صلہ صلبی، فرمایا صلہ رحمی. صلہ یعنی جوڑنا، صلہ جوڑنے کو کہتے ہیں، رابطے کو صلہ کہتے ہیں. صلہ یعنی جوڑنا، جوڑو. کس چیز کو جوڑو؟ وہ جو رحم میں تمہارے ساتھ شریک ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھو.
کیا کہنے، سبحان اللہ.
ماں کو خدا نے خاندان کا محور قرار دیا ہے. صلہ رحم، وہ جو رابطے ان کے ذریعے تھے ان رابطوں کو قائم رکھو. وہ اکرام و صدیق ہے ماں، اور حتیٰ ان کے جاننے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے آشنا، ان کے دوست احباب، ان کا بھی احترام کرو. اپنے والدین، جن کی والدین کے تعلقات تھے، جہاں جہاں تعلقات تھے ان تعلقات کا بھی رسول اللہ فرماتے ہیں احترام کرو. یعنی جب آتے ہو، مثلا عید آتی ہے، رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہو، ان لوگوں کے ہاں ضرور جاؤ جن کے ہاں آپ کے ماں باپ کے تعلقات ہیں، ماں باپ کے تعلق کا احترام کرتے ہوئے ان سے ملنے جاؤ گے. یہ عظمت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے والدین کے لیے ذکر کی ہے. لیکن جب زندہ ہو ان کی قدر جانو. سب سے بڑا گناہ آقے والدین ہے, گناہانی کبیرہ میں سے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ بھی رسول اللہ سے حدیث ہے, یقال للآق نافرمان, آق یعنی نافرمان, ماں باپ کے نافرمان کو خدا کیا کہے گا, اعمل ما شئت فإنی لا اغفر لک. خدا کہے گا اے ماں باپ کے نافرمان, تو جو مرضی کر, تجھے میں کبھی معاف نہیں کروں گا, کیونکہ ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں. حقوق والدین سب سے بڑا گناہ ہے. شقی ہے وہ انسان, بدبخت ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حقوق الوالدین من القبائر, والدین کی نافرمانی گناہانی کبیرہ میں سے ہے. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْآقَ عَصِيًّا شَقِيًّا, چونکہ والدین کے نافرمان کو خدا نے شقی و بدبخت قرار دیا ہے. شقاوت آ جاتی ہے اس انسان کے اندر جو ماں باپ کا نافرمان ہو. حتیٰ کہا گیا کہ ماں باپ اگر کافر بھی ہیں ان کا دل مت دکھاؤ, معصیت میں ان کی اطاعت نہیں کرنی. اگر وہ کفر کا حکم دیتے ہیں, شرک کا حکم دیتے ہیں, گناہ کا حکم دیتے ہیں, غلطی کا حکم دیتے ہیں, وہاں پر ان کی بات نہیں ماننی, لیکن ان کا دل بھی نہیں دکھانا. کافر ہیں ماں باپ, غلطی کا حکم دیتے ہیں آپ کو, بکمال احترام یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن دل نہیں دکھا سکتے ان کا بھی. عزیزان, خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام میں فرمایا کہ یا یہ دونوں تمہاری موجودگی میں بوڑھے ہو جائیں گے یا ایک. اس زمانے میں خصوصاً ان کا خیال رکھو, اما یبلغن, یا یہ دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں تم زندہ ہو, یا ان میں سے ایک. اس وقت ان کو اف نہ کہو. اف دل دکھانے والی بات کو کہتے ہیں. اف نہ کہو یعنی وہ بات نہ کہو جس سے ان کا دل دکھتا ہے. قرآن فرماتا ہے اس سے بہتر بلکہ قولاً کریما, قول کریمانہ ان کے ساتھ, کریمانہ بات کرو ان کے ساتھ جا کر. قل لہما قولاً کریما, کریمانہ باتیں کرو ان کے ساتھ. یاد کرو اس زمانے کو جب تم ان کی آغوش میں تھے, تم ستاتے تھے انہیں, تم ان کو آرام نہیں کرنے دیتے, تم انہیں چین نہیں کرنے دیتے, تم انہیں آسائش میں نہیں رہنے دے رہے تھے. بیمار ماں تھی, بچہ پھر بھی اس کو جگا کے رکھتا تھا, لیکن کبھی بھی اس نے ایسا کام نہیں کیا جس سے بچے کا دل دکھے. کبھی بچے کا دل دکھایا ماں نے؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, اب وہی کردار تم ادا کرو, دل نہ دکھاؤ ان کا, ایسی بات نہ کرو, کریمانہ بات کرو. شفقت کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ. اور پھر اس سے بڑھ کر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھاؤ.
کیا کہنا,
ماں باپ کے قدموں کے نیچے رحمت کے
پر بچھاؤ,
پر بچھاؤ اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے. اور خدا سے ہمیشہ طلب کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور خصوصاً ماں, والد کا بھی حق ہے. عجیب بات ہے کہ قرآن نے ولایت باپ کو دی ہے, شرعاً ولایت باپ کو ہے نا, اولاد کے اوپر حق ولایت باپ کا ہے, ماں کو حق ولایت نہیں دیا. یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ولایت ہے. خدا نے بشر کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے وہ نظام ولایت ہے. پوری زندگی یہ بشر کے لیے, اس کے ہر شعبے کے لیے, اس کی انفرادی زندگی کے لیے, اس کی گھریلو زندگی کے لیے, اس کی معاشی زندگی کے لیے, اس کی معاشرتی زندگی کے لیے، اس کی سیاسی زندگی کے لیے، اس کی تعلیمی زندگی کے لیے، اس کی پرائیویٹ زندگی کے لیے، سوشل زندگی کے لیے، ہر شعبے کے لیے اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے اس کا نام ولایت ہے، اور ہر شعبے کے لیے خدا نے ولی مقرر کیا ہے، اور ولایت کے نظام کے مقابلے میں طاغوتیت ہے. طاغوتیت جو اللہ کی ولایت کے بنائے ہوئے نظام میں نہیں ہے، اس کو خدا نے فرمایا یہ طاغوت کا پیروکار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یا انسان طاغوت کے نظام کے تحت ہے یا اللہ کے نظام کے تحت ہے. اللہ کا نظام ولایت ہے. ماں باپ کے لیے بھی خدا نے قوانین رکھے ہیں. ماں باپ گھر میں طاغوت بن کے نہ رہیں بچوں کے اوپر، ڈکٹیٹر بن کے نہ رہیں بچوں کے لیے، مطلق الانان نہ بنے بچوں کے لیے، بلکہ ولی بنے بچوں کے لیے. سب سے پہلے بچہ ولایت کا معنی باپ سے سیکھتا ہے. گھر کے اندر ولایت کا نظام ہے، خدا نے ولایت قائم کی ہے، باپ کو ولی قرار دیا، بچے کو متولی علیہ قرار دیا. باپ کو کہا تم ولایت قائم کرو تاکہ گھر میں بچپن میں ہی ولایت کا مزہ چکھ لے.
واہ واہ.
ولایت کا مزہ چکھ لے کہ جب یہ ولایت امام کے دائرے میں آ جائے تو وہاں کسی طاغوت کے پیچھے نہ چلے. ولایت کرو. والدین کا حق ہے کہ گھر میں ولی بن کے رہیں، ولایت رکھیں گھر کے اندر، نظام ولائی قائم کریں گھر کے اندر، کیونکہ باپ ولی ہے. ماں کو ولایت نہیں دی، ولایت باپ کو دی، لیکن رابطے کا محور ماں کو قرار دیا. کرامت ماں کو زیادہ دی ہے، احساسات ماں کو دیے ہیں، اس لیے کہ باپ کی ولایت کو قائم ماں ہی کر سکتی ہے. اگر ماں چاہے تو گھر میں باپ کی ولایت قائم ہوتی ہے، اگر ماں نہ چاہے تو گھر میں ولایت کا نظام قائم نہیں ہوتا. اس لیے کہا گیا کہ ولایت باپ کی ہے لیکن جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. روایت میں ہے کہ نہ صرف جنت بلکہ جہنم بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ایک محاورہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ ہے کہ یہ چیز میری مٹھی میں ہے. آپ کہتے ہیں نا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے بنا ہوا. کیا مسئلہ ہے جی؟ ہمیں لائسنس نہیں مل رہا، ہمیں پرمیشن نہیں مل رہا، ہمیں کوئی پرمٹ نہیں مل رہا، ہمیں کوئی فلان ڈاکومنٹس میں مشکل پڑی ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام تو میری مٹھی میں ہے. مٹھی میں ہونے کا مطلب یہ ہے میرے اختیار میں ہے، میں چاہوں تو ہو سکتا ہے، میں چاہوں تو نہیں ہو سکتا. یہ کام تو ہماری مٹھی میں ہے. عربی زبان میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات قرآن میں بیان کی اور ائمہ معصومین و رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حدیث ہے رسول اللہ کی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جنت ماں کی مٹھی میں ہے. ماں چاہے تو بچے کو جنتی بنا دے، چاہے تو ماں بچے کو جہنمی بنا دے. جنت و جہنم دونوں بچوں کے ماں کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ماں باپ کیا کریں، ماں باپ کو گھر میں کیا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ولایت کا نظام قائم کریں. ہر سطح پر ولایت ہے. آج ہم طاغوتی نظام کے تحت رہ رہے ہیں، گھروں میں بھی طاغوتیت. ایک ڈکٹیٹر ملک پر سوار ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر شہر پہ سوار ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر آفس میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر کسی محکمے میں بیٹھا ہوتا ہے، ایک ڈکٹیٹر کہاں. ہم سب اس وقت طاغوتیت کے تحت ہیں. طاغوتیت نہ، گھر کے اندر کم از کم طاغوتیت نہ ہو. اگر ہمیں ولایت گھر میں چکھی ہوتی تو آج طاغوتیت کے تحت زندگی بسر کرنے پہ راضی نہ ہوتے۔ لیکن رابطے کا ذریعہ خدا نے ماں کو قرار دیا ہے، جنت ماں کے اختیار میں قرار دی ہے، یعنی بچے کی تقدیر ماں کو سپرد کر دی ہے، ماں جیسے چاہے اس کو بنائے۔ خصوصاً جب ماں باپ اٹھ جائیں عزیزان، بہت خلا پیدا ہوتا ہے، گیپ پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ وہ جملہ جو مجھے ایک بزرگوار ایک عالم دین نے کہا تھا، جب والدہ معظمہ ہماری ان کا انتقال ہوا، رحلت ہوئی، ایک بزرگ عالم دین کو بلایا کہ آپ ان کی مجلس پڑھیں، انہوں نے مجلس پڑھی۔ مجلس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اب جاتے ہو جب تبلیغ پر تو ذرا خیال رکھنا، یہ ان کا جملہ ہے، میں اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خصوصاً ان عزیزوں کی جن کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ اس بزرگ کا کہنا تھا، مجھے کہہ رہے تھے اب جب جاتے ہو تو خیال رکھنا۔ میں نے کہا کیوں، اب وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے جب آپ جایا کرتے تھے تو پیچھے کوئی دعا کرنے والا بیٹھا ہوتا تھا، تم سفر پہ ہوتے تھے ماں مصلی پہ ہوتی تھی، تم سو رہے ہوتے تھے وہ جاگ رہی ہوتی تھی، اب کوئی نہیں ہے تیرے پیچھے دعا کرنے والا، خصوصاً وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ لب نہیں ہے، وہ آنسو نہیں ہے، وہ آہ و فریاد نہیں ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ ماں کی دعا۔ ماں کیا مانگتی ہے خدا سے؟ خود بیمار ہوتی ہے، شفا نہیں مانگتی، بچے کے لیے دعا مانگتی ہے۔ یہ نہیں کہتی خدایا مجھے بچا، کہتی ہے اس کو سلامت رکھ۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ماں باپ کی دعائیں خدا قبول کرتا ہے۔ بہت خلا پیدا ہوتا ہے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، یہ سایہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اگرچہ ہم تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں ماں باپ کو، فراموش کر دیتے ہیں، ابتدا میں ان کی قبر پہ جاتے ہیں، پھر قبر پر بھی نہیں جاتے، کچھ عرصے بعد فاتحہ تک نہیں پڑھتے، لیکن یہ خلا کبھی بھی نہیں بھرتا۔ حقوق والدین کے موت کے بعد زیادہ ہیں، ان کا قرض ادا کریں، ان کی نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرائیں، اگر حج رہ گیا ہے وہ ادا کرائیں، ان کے واجبات مالی جو رہ گئے ہیں وہ ادا کرائیں، اور جو حقوق ان کے گردن پہ تھے وہ سارے بچے ادا کرائیں۔ پہلے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے لیے دعا مانگیں، یہ ادب ہے دین کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہمیں سیرت معصومین میں دونوں کردار ملتے ہیں، ماں کا بھی کردار ملتا ہے، اولاد کا بھی کردار ملتا ہے۔ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے، بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہستی جس کو خدا نے نمونہ ماں قرار دیا ہے، افضل النساء العالمین قرار دیا ہے، کائنات کی سب سے مہربان ماں، کائنات کی سب سے بڑی مہربان ماں، جب اس ماں کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھ رہا تھا، امیر المومنین بہت کرب میں مبتلا تھے۔ امیر المومنین کو دو احساس تھے، ایک احساس یہ تھا کہ اب امیر المومنین کے دل پہ جو زخم تھے، جو لوگوں نے لگائے تھے، ان پہ مرہم رکھنے والی ہستی اٹھ گئی۔ امیر المومنین کے ہمراز، ہمدرد، جو علی کے درد فقط زہرا سمجھتی تھی، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تھا، فقط سیدہ کو معلوم تھا علی کے سینے پہ، علی کے جگر میں کیا درد ہے۔ امیر المومنین جب گھر آتے، جناب سیدہ دیکھتی چہرے پہ ناگواری کے آثار، کوشش کرتی کسی طریقے سے یہ صدمہ، یہ دکھ، یہ رنج جو لوگوں کے رویوں سے علی کے دل پہ آ جاتا تھا، زہرا اپنی شفقت و مہربانی سے اس کو صاف کرے۔ ایک روز جو امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، جناب سیدہ نے چہرہ پڑھ کے دیکھ لیا ناگواری کے آثار، قریب ہو کر عرض کرتی ہیں، اے علی پریشان لگتے ہیں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین فرماتے ہیں، نبی زادی کاش ایسے ہوتا، لوگ مجھے سلام نہ کرتے، میں سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. پھر ایک وقت وہ آیا جب امیر المومنین کے دکھوں کا مرہم رکھنے والی اس دنیا سے اٹھ گئی. علی کس کس غم کو روئیں، لیکن بار بار علی کو خیال آتا تھا جب بھی زینب پہ نظر پڑتی تھی پھر زارا یاد آتی تھی، جب حسن و حسین پہ نگاہ پڑتی تھی پھر زارا یاد آتی تھی. امیر المومنین اس کے بعد اپنے بچوں کو اس طرح سے آغوش میں لیتے جس طرح ماں آغوش میں لیتی تھی، یعنی اب علی ماں بھی تھے، علی باپ بھی تھے. جب زہرہ اطہر کا جنازہ وصیت کے مطابق علی علیہ السلام نے رات کو اٹھایا، چونکہ بی بی کی یہ وصیت تھی، علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، مجھے رات کو کفنانا، مجھے رات کو دفنانا، میری تشییع میں کسی کو شرکت نہ کرنے دینا، میں گوارا نہیں کرتی، میرے جنازے میں کوئی آئے. امیر المومنین نے وصیت پر عمل کیا، رات کو جنازہ اٹھایا. جنازہ اٹھا کے جب جا رہے تھے، جنازے کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر امیر المومنین کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تاریکی اور اندھیرے میں. امام حسن کو فرمایا، حسن بیٹا جا کر دیکھو کون آ رہا ہے. امام حسن لوٹ کر جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، بابا بہن زینب آ رہی ہے، چھوٹی سی ننھی سی زینب. امیر المومنین نے فرمایا، بیٹا جلدی بہن کو گھر واپس لے جا، شاید اس تاریکی میں کوئی نامحرم کھڑا ہو، میری بیٹی کو دیکھ نہ رہا ہو. اے علی ایک دن وہ آ گیا، یہ آپ کی لاڈلی زینب، وہ زینب جس کو آپ رات کی تاریکی میں بھی پسند نہیں کرتے تھے کوئی نہ دیکھے. اے علی اگر آتے دیکھتے دربار شان میں، سر بڑے نہ کری آپ پسے گردن بنے ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، رو کے چاروں طرف دیکھ کر کہتی ہے لوگوں تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں، میں اس محمد کی نواسی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اس زہرا کی بیٹی ہوں جو تمہارے نبی کی بیٹی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد وعلی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار بحق محمد وعلی محمد تمام مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب کر، یہ مرحومہ جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے پروردگار ان کو جوار معصومین میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار پاکستان کے اندر لوگ مصیبت زدہ ہیں، سیلاب میں مبتلا ہیں، آفتوں میں مبتلا ہیں. پروردگارا تمام مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد تمام دنیا میں اس وقت مسلمین ظلم و ستم کا شکار ہیں، تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارا مظلومین بحرین کی مدد فرما، وہ قومیں جو آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں پروردگارہ ان کو ان تابوتوں سے نجات عطا فرما، ملت فلسطین کی نجات عطا فرما، ملت کشمیر کو آزادی نصیب فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر نامنی دہشت گردی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید و شہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص اس بحرین میں، پاکستان میں، کوئٹہ میں، پرچنار میں، دیگر مقامات پر، پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت